الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن کریم میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نصیحت کیا کیجیے اس نصیحت سے ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں. بات بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھی اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف افراد کو ان کے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار اور ان کا نصیحت کرنے والا اور خیر خواہ بنایا. انبیاء اکرام علیہ السلام بھی یہی فریضہ انجام دیتے تھے. صاحب اپنی امتوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ دین کا اور اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک جو پہنچاتے ہیں, یعنی انبیاء کا گروہ اپنی امتوں تک جو پیغام اپنے رب کا اور مذہب کا اور دین کا پہنچاتا ہے, اس کے عوض میں وہ تم سے کوئی دنیا کی دولت یا تمہارا کوئی رتبہ تمہارا کوئی جاہ وغیرہ کا طالب نہیں ہے, تم سے داد کا طالب نہیں ہے, بلکہ اس کے عوض میں وہ اللہ سے اجر چاہتا ہے. اور یہ جو اللہ کا پیغام تم لوگوں کو امتوں کو اور انسانوں کو پہنچانا ہے یہ ناصح امین امانت دار خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے ہے. ہر نبی آتا تھا اور اپنی امت سے یہی کہتا تھا اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے بعد کہ یہ ہمارے رب کا میرے رب کا تمہارے رب کا ہم سب کے رب کا پیغام تمہارے نام ہے اور اس پہنچانے کا ہمارا مقصد تمہاری خیر خواہی کرنا ہے. وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون, کیونکہ اللہ کے بارے میں انسانیت کو اس قدر علم ہو نہیں سکتا عام انسانوں کو جس قدر کہ ایک نبی کو حاصل ہوا کرتا ہے. تو نبی اللہ کے قرب کی وجہ سے اس کے پیغام کو لینے کے قابل بنتا ہے, پھر وہ اللہ کی دوسری مخلوق تک اس پیغام کے پہنچانے کا فریضہ انجام دیتا ہے. نصیحت کے اسی کام کی اہمیت کی وجہ سے اور پسندیدگی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف افراد کو اس کا ذمہ دار بنایا اور کہا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تم میں سے نگران اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ ذمہ دار کس چیز کا ہے اور اس سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے, یہی تو نصیحت ہے. اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی فکر ہے, ان کی بھلائی کی باتوں کا ان کو بتانا ہے, ان کو نقصان پہنچانے والی باتوں سے ان کو ڈرانا اور بچانا ہے. یہی باتیں ہیں جن کا وہ ذمہ دار بنایا گیا, جن کا وہ نگران بنایا گیا اور جس کی پوچھ آخرت میں اس سے ہونے والی ہے. اسی لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں بھی بطور خاص اس کی تاکید ملتی ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کرنے والے ایک بندے کے چند نصیحتوں کا ذکر فرمایا. حضرت لقمان علیہ السلام جن کے نبی ہونے نہ ہونے میں اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن جن کے ولی ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے, اب اگر ان کو علیہ السلام بول دیا جائے تو یہ ان کے ساتھ غلو عقیدت کی وجہ سے انتہائی عقیدت کی بنا پر کہنا روا ہوگا, اور علماء نے اسی بعض استثنائی صورتوں میں اجازت دی ہے. انہی میں سے ایک صورت یہ ہے تو حضرت لقمان علیہ السلام جو پوری دنیا میں اور بطور خاص مسلمانوں کے درمیان حکیم اور دانا ہونے کی حیثیت سے بڑے مشہور ہیں, اللہ پاک نے ان کی حکمت بھری نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی قرآن پاک کے اندر سورہ لقمان میں نقل فرما دیا. نہ صرف یہ کہ ان کی نصیحتیں نقل فرمائی بلکہ جس سورے میں ان کی یہ نصیحتیں آئی ہیں اس سورے کو خود ان کے نام سے مزین کر دیا, اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا. جو نصیحتیں انہوں نے کی ہے قرآن کریم کے اندر وہ نصیحتیں دوسری جگہ بھی آئی ہوئی ہیں. اب ان کی نصیحتیں کیا ہیں؟ ایک نصیحت انہوں نے کی اپنے بیٹوں کے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, اور شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے, بڑا بھاری گناہ ہے. کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ جس کے چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے جس گناہ کی, لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک اس کو بخشیں گے نہیں, اس کو معاف نہیں کریں گے. اس گناہ کی اللہ کے بارگاہ میں معافی, اللہ کی عدالت میں معافی نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلی نصیحت یہ کی, دوسری اور نصیحتیں بھی کی کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا. یا بولیں یہ آپ میں صلاح تھا, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کرنا, امر بالمعروف کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے لوگوں کو روکنا, اور برائیوں سے لوگوں کو جب روکا جاتا ہے تو ان کی طرف سے پھر مخالفتوں کا سامنا ہوتا ہے, اذیتوں کا سامنا ہوتا ہے, مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو اس پہ علامہ اصاب اس کی صورت اس صورت میں پہنچنے والی مصیبتوں کے برداشت کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا, ان نظاری کا مناظر العمور, امر بھی معروف کر لینا آسان ہے, نہیں عن المنکر کر لینا آسان ہے, لیکن ان کاموں کے انجام دینے کے بعد دوسروں کی طرف سے جب رد عمل شروع ہوتا ہے تو اس رد عمل کو گوارا کرنا اور برداشت کرنا یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے. تو خود قرآن کریم میں اس کو نقل کر دیا گیا, ان ذالک لمن عزم الامور, یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے, ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. جو آدمی امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے, نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے, اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اصبر علی ما اصابک کے لیے تیار کر لینا ہے, مخالفتوں کا سامنا کر لینے کے لیے تیار کرنا ہے, مشقتوں کے جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا ہے, اس کے بعد امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے. آگے ہے, یا بنی یا انہا انتکم اتقال حبت من خردل فتقم فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ, کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی, رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کسی پہاڑ کی چٹانوں کے درمیان پتھروں کے اندر بھی بند ہوگی, وہاں پر بھی چھپ کر کے اگر کسی نے یہ کام انجام دیے ہوں گے تو اللہ پاک اس کو بھی قیامت کے دن لے آئیں گے. یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر, کیونکہ اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, وہ لطیف ہے, اور اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, وہ سب چیزوں سے باخبر ہے. اسی لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ذرہ برابر بھلائی کرو گے تو قیامت میں اس کو بھی دیکھو گے اس کی مجسم شکل میں, اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, برائی کرو گے ذرہ برابر تو اس کو بھی قیامت کے مجسم شکل میں اس کے اجر کی صورت میں دیکھو گے. یہ نصیحتیں انہوں نے کی. آگے فرمایا, ولا تصاحب خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, کہ اپنے گالوں کو سکیڑ کر دوسروں سے نہ ملا کرو, یعنی نفرت کے ساتھ میں, کراہت کے ساتھ میں, ترش روئی کے ساتھ میں, ناپسندیدگی کے ساتھ میں لوگوں سے نہ ملا کرو, بلکہ ایسے ملا کرو جیسے کوئی ملاقات دور سے کوئی ملاقاتی آپ سے ملاقات کے لیے سفر کر کے آیا ہوا ہے اور آپ اس سے ملنے آگے بڑھ رہے ہو تو کس خندہ پیشانی کے ساتھ, کس خوشی کے ساتھ آپ اس کا استقبال کرتے ہیں, اور کس خندروئی کے ساتھ میں آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں, اس انداز سے اس کی ملاقات کے لیے ہر کسی انسان سے, ہر ملنے جلنے والے سے ملا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اتا کر کے مت چلا کرو, انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, کسی کے زمین پر قدم کو ذرا زور سے مار کر, قدم کو ذرا پٹک کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں سکتی, اور سینے کو تان کر گردن اکڑا کر کے چلنے سے اس کا قد پہاڑوں جتنا بلند نہیں ہو جایا کرتا. آگے فرمایا, وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اپنی چال میانہ اختیار کرو, متکبرانہ چال بھی نہ ہو اور بالکل بزدلانہ چال بھی نہ ہو, چال کے اندر وقار اس حد کو پہنچ گیا کہ تکبر کی بوجھ سے محسوس ہونے لگی, چال کے اندر توازو اس حد تک پہنچ گیا کہ بزدلی اور مایوسی کی کیفیت اس آدمی سے نمایاں ہونے لگی. وقصد فی مشیک وَعُذُ مِن صَوْتِكَ, جب بات کیا کرو تو اس قدر آہستہ نہیں کرو کہ سننے والے کو بات تک سمجھ میں نہ آئے, اور جب اور اتنی زور سے کیا کرو کہ سننے والوں کو تکلیف محسوس ہونے لگے آواز کی کراہیت کی بنا. یہ نصیحتیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کی. یہ وہ نصیحتیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بارہا مختلف جگہ پر آیا ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے ان میں سے بہت سارے احکام کو ذکر فرما دیا, لیکن سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اس کو ان کے نام سے دہرایا. وجہ یہی ہے, تعلیم اس کے اندر اور سبق اس کے اندر یہی ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار اور نگران اپنی ماتحیت اور اپنے زیر دست لوگوں کی نگرانی کرے, ان کو نصیحت کا کام انجام دے, ان کا امر بالمعروف اور ان کے ساتھ نہیں عن المنکر کا, اور اس علامہ عذاب والی صورت کو اپنائے اور اختیار کرے. اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف تو آسان ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں نہیں عن المنکر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہونے کی وجہ سے اور مشقتوں کا سامنا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو بھلا دیا. یہ حکم تو دے دیں گے کہ پہنچے آپ اوپر رکھا کریں, یہ حکم نہیں دیں گے کہ پہنچے نیچے نہ رکھا کریں. مثال کے طور پر عرض کیا جا رہا ہے, بولا یہ جائے گا کہ کرتا پیجامہ پہنا کرو, یہ نہیں بولا جائے گا کہ پینٹ شرٹ وغیرہ مت پہنا کرو. بولا یہ جائے گا کہ داڑھی رکھا کرو, یہ نہیں بولا جائے گا کہ داڑھی کاٹنے کی جو عادت ہے, ترشوانی کی جو عادت ہے اس کو ترک کرو. اس قسم کے جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, والدین کی اطاعت کرو, یہ نہیں بولا جائے گا کہ نافرمانی سے بچو. تو یہ امر بالمعروف ہے, نیکی کا حکم دینا, اس کو تو لوگ آسانی سے انجام دے لیتے ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں کسی مشقت کا سامنا نہیں ہے. لیکن جب باری آتی ہے نہیں عن المنکر کی تو لوگ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں, بلکہ جو کوئی داعی اس کام کو انجام دینا چاہتا ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ اس سے فتنہ ہوگا. ذہن میں رکھیے گا کہ نہیں عن المنکر سے لوگ بچلتے ہیں, لوگ ہٹتے ہیں, لوگ بھاگتے ہیں, لوگ دور ہوتے ہیں, لیکن ان کے دور ہونے کی وجہ سے, ان کے بھاگنے کی وجہ سے اس فریضے کو ترک نہیں کیا جا سکتا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کر آئے تو لوگوں سے صرف یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ لا الہ الا اللہ کہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار خود کرنے اور لوگوں سے کروانے کے علاوہ یہ بھی کہا کہ یہ جو بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کے ہٹانے کی قوت ان کے اندر نہیں ہے. تم ان سے دعائیں مانگا کرتے ہو, یہ دعاؤں کے سننے اور سمجھنے اور تمہاری دعاؤں کے قبول کرنے تک کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور قرآن کریم کی آیتیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے بتا رہی ہیں کہ امر بالمعروف کرنا تو ہے ہی, اس کے ساتھ میں نہیں عن المنکر بھی ایک ایسا فریضہ ہے جس کو معمولی مشقتوں کے دم سے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو نہیں عن المنکر کی طرف توجہ کرنے کی خاص طور سے ضرورت ہے. ہمارے مبلغ بھائیوں کو اس چیز کی طرف بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو بھی بعض دفعہ روک دیا جاتا ہے کہ اس بات کے کہنے سے فتنہ ہوگا, اس بات کو اس موقع پر مت کہو. اگر وہ نہیں کہے گا تو اور کون کہے گا؟ اگر وہ منکر کے اگر وہ برائی سے نہیں روکے گا تو اور کون روکے گا؟ اور برائی کے مٹانے کی اس کے سوا اور شکل کیا ہے؟ یہی تو ایک شکل ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مخالفتوں کے ڈر سے, مشقتوں کے ڈر سے, یا لوگوں کے دور ہونے کے ڈر سے روکنے سے رک جانا نہیں چاہیے, نہیں عن المنکر سے رک جانا نہیں چاہیے. ہاں یہ اور بات یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم نہیں عن المنکر میں حکیمانہ اسلوب کو اختیار کریں, ایسا اسلوب اختیار کریں کہ اس سے ہم اس تک اپنی بات کو پہنچا بھی سکیں اور اس کو روک بھی سکیں, اور کوشش یہ کریں کہ جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنے سے قریب بھی رکھیں. اس کے باوجود, حکیمانہ اسلوب کو اختیار کرنے کے باوجود, اگر کوئی دور ہوتا ہے تو ہو, اگر کوئی ہم سے بھاگتا ہے تو بھاگے, اگر کوئی ہماری تعلیم کو چھوڑتا ہے تو چھوڑے. کیونکہ جس دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ تو مسلمان ہو نہیں سکتے, سارے کے سارے لوگ تو اچھائی کو اختیار کر نہیں سکتے, ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اچھائی کو چھوڑیں گے, بھلائی کو چھوڑیں گے. تو اس سلسلے میں یہ چیز خاص طور سے عرض کرنے کی تھی. اسی بنیاد پر حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے کو نقل کر کے اللہ پاک نے نصیحت دوسروں کو کرنے کا سبق امت کو دیا, افراد امت کو دیا ہے. بزرگان دین کی زندگیوں میں یہ تعلیم خاص طور پر ہم کو نظر آتی ہے کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو, اپنے ملنے جلنے والے شاگردوں کو, اپنے متعلقین منتصبین کو, اور شیخ اپنے مریدوں کو نصیحت کیا کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 5 حدیثوں سے نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ تعلیمات اسلامی کا نچوڑ ہے, یعنی اگر تم ان 5 نصیحتوں کو اپنا لو گے تو تم مجموعی طور پر اسلام کو اپنانے والے بن جاؤ گے. ان میں سے سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے حدیث کی روح سے اختیار کی تھی وہ تھی ان نمل اعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, لہذا نیتوں کی اصلاح ہر حال میں کرنا ہے اور نیت کی فکر ہر حال میں رکھنا ہے. یہ کیا ہے, اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نیت کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے. ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم نیت کریں کہ چار رکعت فرض نماز میں پڑھتا ہوں ظہر کی اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. نہیں, بلکہ ہمارا جو عمل بھی ہم زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں 24 گھنٹوں میں انجام دیتے ہیں, ہر اس عمل سے ہماری نیتوں کا تعلق ہے اور ہر اس عمل سے ہمارے ارادے جڑے ہوئے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں 24 گھنٹوں میں انجام دیتے ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ کام تو وہ ہیں جن کا کرنا ضروری ہے, اور کچھ کام وہ ہیں جن کے کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ بالکل منع ہے, اور کچھ کام وہ ہیں جن کا کرنا نہ کرنا بندے کو اس کا اختیار دے دیا گیا کہ کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے, نہیں کرنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی عذاب یا وبال نہیں ہے. تو جو کام برے ہیں ان کے اندر نیتوں کے نیت کے ذریعے سے اس کو چھوڑا جائے, گناہوں کو اس نیت سے چھوڑا جائے کہ اللہ نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے. تو جو کام نہیں کرنے کے ہیں ان میں نیت اس طریقے کی کرنا چاہیے کہ یہ کام مجھے حکم ملا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کا, اسی لیے میں ان کو ترک کر رہا ہوں, تب ان کو ترک کرنے کا ثواب ملے گا. اگر کوئی بندہ ایسا کسی کو موقع پیش آتا ہے کہ اس کو دعوت زنا مل رہی ہے, دعوت نظارہ مل رہی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کا حکم سامنے لا کر کے زنا کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے, لا تقربوا الزنا کا حکم قرآن کریم کے اندر میرے لیے آیا ہوا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے زنا کے گناہ سے, پھر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے بد نظری کے گناہ سے, تو ایسی صورت میں اس کو بد نظری سے بچنے کا ثواب ملے گا. اور اگر کسی کو یہ موقع ہی پیش نہیں آتا اور اس کی وجہ سے وہ ارادہ بھی نہیں کرتا اور زندگی اگر اسی کی اس حالت میں گزر جاتی ہے تو ظاہر ہے اس نے نہ نیت کی ہے نہ اس نے اس عمل کو انجام دیا ہے, تو اس کو اس کا ثواب ملنے سے رہا. دوسری طرف وہ اعمال ہیں جو کرنے بندے کے ذمہ ضروری ہے, جن کا کرنا بندوں کو ضروری ہے, عبادتیں ہیں, معاشرت کے بہت سارے اصول ہیں, معاملات ہیں, ان کے اندر اسلامی احکام کی رعایت ہے, یہ چیزیں بندوں کے لیے ضروری ہیں. ان کے اندر بھی حکم شریعت کو حکم مان کر اور اللہ کا اور رسول کا طریقہ سمجھ کر کے اپنانا, یہ ان کے اندر نیتوں کی اصلاح ہے, یہ ان کے اندر نیتوں کی فکر ہے, اور اسی نیتوں کی اصلاح اور فکر پر بندوں کے ثواب اور بندوں کے عذاب یا بندوں کے ثواب کے ملنے اور نہ ملنے کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. اور تیسرے قسم کے وہ اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے نہ کرنے کا بندوں کو اختیار ہے. آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو جبا پہنے, آپ چاہیں تو کرتا پیجامہ پہنے, آپ چاہیں تو پینٹ شرٹ پہنے, دوسرے اور قسم کے لباس پہنے, آپ چاہیں تو خوشبو استعمال کریں, آپ چاہیں تو خوشبو استعمال نہ کریں, آپ چاہیں تو گاڑی چلائیں, آپ چاہیں تو گاڑی نہ چلائیں. کتنے ایسے کام ہیں روزمرہ کی زندگی میں جن کا ہم کو پابند نہیں کیا گیا, لیکن کرنے پر کوئی پابندی نہیں, نہیں کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں. اگر ان کاموں کو ہم نیک نیتی کے ساتھ میں انجام دیتے ہیں تو ان پر بھی ثواب ملے گا. دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر عادتوں کے اندر حسن نیت کو ہم دخل دیتے ہیں تو وہ عادتیں عبادتیں بن جاتی ہیں. مثلا ہم لباس پہن رہے ہیں, لباس پہننے میں ابن حجر علیہ رحمت شارح بخاری ہے کہتے ہیں کہ ہم اس ایک عمل کے اندر 40 نیتوں کو جمع کر کے 40 عمل کا ثواب کما سکتے ہیں. مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا کرتے تھے اور میں آپ کی اتباع میں لباس پہنتا ہوں, اس کا ایک ثواب ملے گا اس نیت کا, عمل وہی ہے. اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں میں سردی گرمی سے بچانے کے لیے پہنتا ہوں کیونکہ یہ میرا جسم اللہ کی دیا ہوا امانت ہے اور اس دی ہوئی امانت کی میں حفاظت کی نیت سے لباس پہنتا ہوں, اس کا ایک الگ ثواب ملے گا. آپ سطر کو چھپانے کی نیت سے لباس پہنتے ہیں, اس کا الگ ثواب ملے گا. تو اس قسم کی اور بہت ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عمل میں کئی اعمال کا ثواب ملے گا. مسجد کو سبھی لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس کے اندر ایک نہیں 20 اعمال کی نیت کی جا سکتی ہے. صبح بندہ فجر کے لیے اٹھتا ہے, مسجد کو چل کر کے آتا ہے, مسجد کو جانا اللہ کے ذکر کے لیے آنے کی نیت کرنا, اس کا ایک مستقل ثواب. نماز میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی نیت سے آنا, اس کا ایک مستقل ثواب. اپنے آپ کو مسجد میں اگر میں رہوں گا تو لایانی کاموں سے گناہ کے کاموں سے بچوں گا, اگر اس نیت سے آتے ہیں تو اس نیت کا ایک مستقل ثواب. اگر آپ تلاوت کی نیت کر کے آتے ہیں تو تلاوت کی نیت کا ثواب. اگر آپ مسجد کی دیکھ بھال کی نیت سے آتے ہیں تو مسجد کی دیکھ بھال کی نیت کا ثواب. اگر صفائی کے ایک تنکا اگر آپ نے اٹھا لیا اور اس نیت سے آئے ہیں تو مسجد کی صفائی کا ثواب. مسلمان بھائی یا مسجد میں اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو میں ان سے ملاقات کر لوں گا تو مسلمان کی ملاقات میں بھی ثواب ہے. تو مسجد کو آپ آ رہے ہیں لیکن ثواب مل رہا ہے نیت کی وجہ سے مسلمان بھائیوں کی ملاقات کا. مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے اگر کوئی آتا ہے کہ میں اللہ کے گھر پہ آباد کروں گا کیونکہ میں جاؤں گا میرے ساتھ اور بھی کئی افراد آئیں گے ہم سب مل کر کے عبادت کریں گے تو اللہ کا گھر عبادت سے آباد ہوگا. اس کے ذریعے سے یہ نیت کرنے سے اس کا ایک مستقل ثواب. خوشبو لگائے آپ تو خوشبو کے اندر نیت کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے اس لیے میں لگاتا ہوں تو اتباع سنت کا ثواب. اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ میرے دماغ میں مؤثر کیفیت کے آنے کی وجہ سے تقویت اور نشاط پیدا ہوگا میں نیکیوں میں اس نشاط کو استعمال کروں گا اچھے ماحول میں اس کا استعمال کروں گا تو اس کا ایک مستقل ثواب. دوسروں کو اپنی بدبو سے بچانے کی نیت سے کرتے ہیں آپ تو اس کا ایک مستقل ثواب. دوسروں کی اظہار آسانی سے بچانے کا ثواب. اور اگر دوسروں کو بھی خوشبو پہنچانے کے اہتمام سے آپ لگاتے ہیں تو اس کا ایک مستقل ثواب. یہ وہ کام ہے جن کاموں کے اندر ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو ان کو انجام دیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کاموں کو انجام نہ دیں. لیکن اگر ہم انہیں عادتوں کو جو ہم روزمرہ اختیار کرتے ہیں حسن نیت کے ساتھ میں اچھی نیتیں کر کے اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ کر لیں تو یہی عادتیں ہمارے لیے عبادتوں کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں. اس دنیا کے اندر ہمیں مختصر سی زندگی ملی ہے مختصر سا وقت ملا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. پہلی امتوں کو سو سو سالوں کی کئی سو سالوں کی زندگیاں ملا کرتی تھیں. اللہ پاک نے اس امت کے افراد کو عمر کم دے کر کے ان کے ثواب کو بڑھانے کی یہ شکلیں بنا دی ہیں. خود نماز کے اندر اس چیز کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے تحیت الوضو پڑھتا ہے یا تحیت المسجد پڑھتا ہے یا نماز اشراق پڑھتا ہے صلاۃ الحاجت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے تو یہ وہ نفل نمازیں یہ وہ نمازیں ہیں کہ اگر آپ ایک نماز میں ان پانچوں کی نیت کریں گے تو پانچوں کا ثواب ملے گا. بندے جاب کو جاتے ہوئے اہتمام کرتے ہیں کہ ہم دو رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں. اب اس صورت میں اگر کوئی پانچ نمازوں کی نیت کرتا ہے کہ صلاۃ الحاجت ہے صلاۃ التوبہ ہے اشراق کی نماز ہے تحیت المسجد اگر مسجد میں ہے تو تحیت المسجد ہے وضو تازہ کر کے پڑھ رہا ہے تو تحیت الوضو ہے. ان پانچوں نمازوں کا ثواب اس کو ایک نماز کے اندر ملا کرے گا. حق تعالیٰ تصحیح نیت اصلاح نیت اور نیت کے اراد اپنے دل کے ارادوں کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.